الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الناس أو لوگو كلوا مما في الأرض کھاؤ ان چیزوں کو جو ہم نے زمین میں حلال اور پاکیزہ دے رکھی ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انه لکم عدو مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں برائی کا اور گندی چیزوں کا حکم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ پر وہ باتیں جس کو تم نہیں جانتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو ان چیزوں کی جس کو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں ہم تو اتباع کرتے ہیں ان چیزوں کی جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا اگرچہ ان کے باپ دادا بالکل عقل نہ رکھتے ہو اور بالکل ہدایت نہ رکھتے ہو. گزشتہ کل اس آیت پر کافی تفسیر سے بات ہوئی تھی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ کہ جو ایسے ذریعے سے یعنی حلال ذریعے سے حاصل ہوئی ہو, حرام طریقے پر نہ ہو. اگرچہ وہ چیز حلال ہو لیکن کسی نے چوری کر لی یا کسی نے کسی چیز کو دبا لیا پھر اس کو کھانے لگا یا پھر کسی چیز کو استعمال کرنے لگا تو یہ چیزیں پھر استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ حلال چیز کو طلب کرنا یہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے, ضروری ہے. آپ یاد رکھیں کل اس پر بات چل رہی تھی کہ مزدوری کرنا جو اللہ نے لازم رکھا ہے یا کوئی کام یا کوئی تجارت یا کوئی پیشہ جو اللہ نے لازم کیا ہے اس کو اپنی طرف سے نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ آدمی پریشان ہوتا ہے. اس پر دو تین حدیث میں نے گزشتہ کل بیان کی تھی. یہاں پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی طلب حلال کو حاصل کرے اور نیت یہ رکھے کہ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے کہ ہر نبی اللہ پاک نے ہر نبی سے کوئی نہ کوئی کام لیا ہے, کسی سے مزدوری کا کام لیا اور کسی سے لوہے بنانے کا کام لیا. بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی سے ڈریس میکر یعنی کپڑے بنانے کا بھی کام لیا ہے. انبیاء علیہ السلام نے کام لیے کہ بہت سارے کام کیے ہیں. خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کی ہے. ایک مرتبہ اجیاد پہاڑی پر کھڑے تھے, وہ اسٹینڈنگ آن دا اجیاد ماؤنٹین ان مکہ مکرمہ, اینڈ ہی واز ٹیلنگ دا صحابہ دس از دا پلیس آئی واز گریزنگ گوٹس فار دا پیپل, یعنی میں مزدوری کرتا تھا, میں بکریاں چراتا تھا اس جگہ پر. صحابہ کرام کو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں لوگوں کی بکریاں چراتا تھا اور مزدوری حاصل کرتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی فرمائی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال دو مرتبہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریا پہنچے بزنس کرنے کے لیے. اور مدینہ سے قریب ایک بستی ہے جس کو مقام جرف کہا جاتا ہے. مقام جرف ہے, اس جگہ میں نبی نے کھیتی باڑی بھی کیا ہے. تو جو آدمی چاہے وہ زراعت کا کام کرتا ہو کھیتی کا کام, وہ یوں سمجھے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. جو آدمی بزنس کرتا ہو وہ یوں سمجھے یہ میرے نبی کی سنت ہے، جو آدمی مزدوری کا کام کرتا ہو کسی جگہ پر تو وہ یوں سمجھے یہ میرے نبی کی سنت ہے، نبی نے ہر پہلو بتایا ہے۔ تو اگر آدمی اس طریقے سے کوئی کام کرے گا تو اللہ پاک اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے، نبی کی سنت سمجھ کر کام کرے تو اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آدمی طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فرائض ہے، یہ فریضہ ہے، فرائض کو ادا کرنے کے بعد۔ اس پر یہ بات بھی سمجھے جس کو حکیم الامت نے اپنے بیان القرآن میں فرمایا، فرمایا بہت سارے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو سود ہے، جو موٹی موٹی بات ہے، سود ہے، رشوت ہے، بس یہ چیزیں ہیں جو قرآن حدیث میں ہیں، یہ حرام ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ تک نہیں ہوتی ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ There are so many things we don't know, these also حرام۔ اور حضرت نے مثال دی، حکیم الامت حضرت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کے مثال دی۔ مثال کے طور پر میں کسی شاپ میں کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، 8 گھنٹے مجھے مزدوری کرنا ہے یا 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے، اور مجھے تنخواہ اور ویجز ملتی ہے ایوری ڈے 6 گھنٹے کی۔ اگر کوئی آدمی 6 گھنٹے مزدوری کے بجائے، 6 گھنٹے شاپ میں کام کرنے کے بجائے 5 گھنٹے جاتا ہے یا 4 گھن�ے جاتا ہے اور 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی ڈنڈی مار دیتا ہے، مس کر دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے وہاں میں روزانہ 6 گھنٹے آتا رہا آتا رہا آتا رہا، مالک کو پتا نہیں ہے، اس مالک نے 6 گھنٹے سمجھ کر اس کو مہینے کی تنخواہ یا ہفتے کی یا ویک کی تنخواہ اس کو دے دی 6 گھنٹے سمجھ کر، لیکن یہ بیچ میں ٹائم ادھر ادھر کرتا رہا، مس کرتا رہا، تو جو 1 گھنٹہ وہ نہیں جاتا تھا یا مہینے میں 5 گھنٹے نہیں گیا، مہینے میں 10 گھنٹے نہیں گیا، اس کی جو تنخواہ ہے یہ تنخواہ لینا حرام ہے۔ اگر اس تنخواہ کو لے لیا اور اپنے حلال میں ملا لیا تو گویا آپ نے حرام کو حلال میں مکس کر دیا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو، صاف مسئلہ ہے، اٹھا کر دے گو کسی فتوا کی کتاب کو۔ ایک اور مسئلہ حضرت نے بیان فرمایا اسی آیت کے تحت میں حلال طیبہ میں، فرمایا ایک آدمی سفر کر رہا ہے ٹرین میں یا جہاز میں، پلین میں، اب اس کو الاؤ ہے 20 kg لے جانے کا، ٹرین میں 20 فار ایگزامپل دے رہا ہوں، 20 kg لے جانے کا، اب یہ ٹرین میں لے جا رہا ہے 30 kg ٹرین میں لے جا رہا، یا پلین میں اس کو اس نے کہہ چل ڈال دے کچھ نہیں، حالانکہ وہ مالک نہیں ہے جی، مالک کوئی اور ہے، آپ نے کیا کیا اس میں 20 کے بجائے 30 kg ڈال دیا، ٹرین میں 50 kg ڈال دیا، یا کسی رکشا میں آپ بتا دیں کہ بھائی میرا اتنا مال ہے، یا کسی ٹرک میں یا کسی ٹرین میں، اب یہ آدمی بجائے 20 کے 30 kg 10 kg ایکسٹرا لے جا رہا ہے، چاہیے مسئلہ تو یہ ہے کہ 10 kg کا آفس میں جا کر بتائے کہ میرا 10 kg سامان زیادہ ہے، اس کا پیسہ لے لو، بغیر کہے ہوئے، without telling them he is carrying 30 kg against the rule، اب یہ جا رہا ہے، یہ 10 kg کے پیسے اس نے بچا لیے، یہ بچائے ہوئے پیسے اپنے حلال پیسے میں ملانا یہ بھی گویا حرام ہے، یہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں ہوتا بہت سارا، بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت مولانا تانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ٹرین میں جا رہا تھا اور میرے پاس 30 kg سامان تھا، حضرت فرماتے ہیں تو میں اندر آفس میں جہاں وزن کرانا ہوتا ہے سامان کو پہنچ گیا، اور وہاں ایک گارڈ کھڑا تھا جو ٹکٹ ماسٹر بولتے ہیں، گاڑی میں ہوتا رہتا، ہر ہر ٹرین کے ڈبے میں گھومتا ہے، اس نے بتایا حضرت کیوں یہاں کھڑے ہو، کہا بس یہ زیادہ سامان ہے اس کے پیسے بھرنے کے لیے آیا ہوا، کہا نہیں آپ گھبراؤ نہیں، یہ سامان لے جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، اس ٹرین میں ہی ٹی ٹی ماسٹر ہوں، میں ہی آپ کے ساتھ رہوں گا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. کہا نہیں یہ زیادہ سامان ہے. کہا نہیں کچھ بھی ہو آپ لے جاؤ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. کہا آپ کہاں تک ہو؟ کہا اس اسٹیشن سے لے کر فلاں اسٹیشن تک. کہا مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. آئی ایم ٹریولنگ مور دین دیٹ. تو فرمایا اس سے آگے جو دوسرا تیتھی آئے گا اس کو میں کہہ دوں گا کہ یہ میرے حضرت ہے یا اس طرح ہے ان کے سامان کو جی زیادہ ہے فکر نہ کرے. کوئی چیک بک نہ کیا جائے اس کو آگے پہنچا دیا جائے. کہا وہ کہاں تک ہوگا؟ کہا وہ آپ جہاں تک پہنچنے والے ہیں آپ کی منزل ہے وہاں تک ہے تو وہاں تک پہنچے گا. اس کے بعد آگے مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. کہا اس سے آگے کہاں جانا ہے آپ کو؟ کہا اس کے آگے مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اللہ کے یہاں. وہ تمہارا ٹیچی تو میرے گھر تک پہنچے گا. اب آگے جو ہے اللہ کو جواب دینے کے لیے کہ آپ آئیں گے یا آپ کا ٹیچی آئے گا؟ آپ تو وہاں تک پہنچیں گے. اگر میں اس کی موت آ جائے میری اور اللہ مجھے پوچھ لے یہ زیادہ سامان لے آیا ہے, تم تو ٹیٹی ہو ٹکٹ ماسٹر ہو, تمہارے لیے فریضہ نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ سامان کو بچا لو. یہ تو اندر کا اوپر کا حکم ہے جی, اور یہ تو ان کا رول ہے. رول کے خلاف کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب یہ جو زائد سامان ہوگا اس کے پیسے میں نہیں بھروں گا, تو اللہ مجھے سوال کر لے تو کیا آپ اس کا مجھے جواب دینے والے ہیں یا دوسرا تیتھی مجھے جواب دے گا, میں اللہ کو جواب دے گا یا مجھے جواب دینا پڑے گا؟ تو وہ بھی سمجھ گیا. تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے, یہ زیادہ سامان ہے اس کے پیسے بھرنا ہمارے لیے ضروری ہے جی. یہ حضرت کے معمولات میں سے تھا. اس لیے ایک مرتبہ ایک حضرت کا بڑے خلیفہ آئے, حضرت سے بیعت ہوئے تھے, حضرت نے ان کو خلافت دی تھی. ایک مرتبہ آئے اپنے چھوٹے بچے کو لے کر, 13 سال کے بچے کو لے کر آئے خانقاہ میں, یہ کیم حضرت خانقاہ, اور فرمایا حضرت نے کیا فرمایا کہ بھائی یہ تمہارا بیٹا ہے. کہاں پہلا سوال تو یہ کرنا چاہیے معمولات پورے کیے یا نہیں, ذکر اذکار پورے کیے یا نہیں, لیکن کیا کیا؟ یہ بیٹا تمہارا ہے. کہاں؟ کیا عمر ہے اس کی؟ کہا اس کی 13 سال کی عمر ہے, 13 years old. کہا اس کی آدھی ٹکٹ لی تھی یا پوری ٹکٹ لی تھی آپ نے؟ حضرت نے کیا سوال کیا, آدھی ٹکٹ لیا اس کی یا پوری ٹکٹ لی آپ نے؟ کہا حضرت یہ 13 سال کا ہے لیکن لگنے میں 12 سال کا ہے, تو میں نے اس کی آدھی ٹکٹ لی ہے, پوری نہیں لی ہے. 13 سال کی عمر ہے, لگنے میں کیسا ہے بھائی, سورال شارٹ کٹ ہے, تو 12 سال کی ٹکٹ میں نے آدھی ٹکٹ لی ہے, اس لیے کہ 13 سال سے پوری ٹکٹ کا حکم ہے اور 13 سال کے اندر ہو تو آدھی ٹکٹ ہے, تو میں اس کے چھوٹا شارٹ کٹ ہے تو میں نے 13 سال کی نہیں لی, 12 سال یعنی ہاف ٹکٹ لے لی. حضرت نے فرمایا جو خلافت مجھے میں نے آپ کو دی ہے مجھے واپس کر دو, جو خلافت میں نے آپ کو دی ہے آپ واپس مجھے کر دو. آپ خلافت کے قائل نہیں ہیں اس لیے کہ آپ حلال اور حرام کو سمجھتے نہیں ہیں. جو آدمی حلال حرام سمجھتا نہیں ہے وہ خلافت دینے کے قابل نہیں ہے. میری غلطی ہو گئی ہے, لے لیا. ایک چھوٹی سی بات پر اگر ذکر اذکار میں کمی ہوتی تو میں کہہ دیتا استغفر اللہ کر لو, استغفار کر لو اور اپنے معمولات کو پورا کر لو, لیکن آپ نے تو حلال حرام میں تمیز ہی نہیں کی. یہ جو زیادہ ہے آپ نے تو بیٹے کی آدھی ٹکٹ لے لی اور آدھی ٹکٹ کا مسئلہ ہی نہیں سمجھا آپ نے, تو آپ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ یہ حضرت کی بات ہے. تو اس پر بیان طلبو قسم الحلال فریضتم بعد الفریضہ, میں نے کل بھی حدیث بیان کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو کیا فرمایا نبی نے, اطیب مت عام کا تکن مستجاب الدعوات, اپنا کھانا پینا کپڑے پہننا چیزوں کا استعمال کرنا حلال کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے, تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی, دعائیں قبول ہو جائے گی پھر تمہارا کام بن جائے گا. تو ایک بات تو یہ بیان کی کہ یہ فریضہ ہے حلال چیزوں کا کمانا, حلال چیزوں کا کھانا. اس لیے شریعت نے جو حلال چیزوں پر جو مسائل, جو آیتیں قرآنیہ, جو احادیث بیان کی ہے شاید ہی کوئی اور ریلیجن میں بیان کی گئی ہو, شاید ہی کوئی اور ریلیجن میں حلال مسئلے پر اتنا زور دیا گیا ہو جتنا ہماری شریعت میں دیا گیا ہے, اور شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہوگا, ایسا ریلیجن ہوگا جس میں بھکاری اتنے ہو جتنے بھکاری ہمارے مسلمانوں میں ہیں. مسلمانوں میں جتنے بھکاری ہیں اتنے بھکاری کوئی اور ریلیجن میں نہیں ملیں گے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ مزدوری کرنا نہیں جانتے,
مزدوری کرنا ہی نہیں ان کو، کام کرنا ہی نہیں ہے، بیٹھے کھانا چاہیے، بس بیٹھے زکات مل جائے، بیٹھے سود کے پیسے مل جائے، بیٹھے جی کہیں سے پیسے آ جائے، اسی تمنا میں بیٹھے ہیں۔ تو جتنے بھکاری اسلام میں ہمارے مسلمانوں میں ہیں، اتنے کوئی اور دین میں نہیں ہے۔ میرے نبی تو یہ فرماتے ہیں، تم کام کرو، کام کرو، کام کرو، کام کرتے کرتے تمہارے ہاتھ میں گٹھے بن جائے، تمہارے ہاتھ گٹھے بن جائے، نشان آ جائے، علامتیں ہو جائے، اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ حلال کمائی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبیں دی ہے۔ چائنا میں زلزلہ آیا تھا پہلے، چین میں، تو کیا ان لوگوں نے یوں کہا، ہمیں کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے، وی ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف ہیلپ فرام اینی ون، ہم خود اپنا عمل کریں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے۔ اپنے لوگوں کو بتایا ایک ایک اینٹ دے جاؤ، اور پورے شہر کو ایک سال کے اندر بسا لیا محنت کر کے، ہم اپنی محنت سے کریں گے۔ اور اگر ہمارے یہاں کہیں زلزلہ آ جائے تو منہ کھولے بیٹھے، بلکہ بہت سارے تو یوں کہتے ہیں یہ فلڈ آتا ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، فلڈ جو آتا ہے ہمارے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کو دیکھا دکان میں گھر ہے، اور اوپر اس کا ماریے کی طرح ہے سیکنڈ سٹوری، اس پر اتنے اتنے زیادہ گلہ بھرا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ آپ یہ بیچتے ہو؟ کہا نہیں، یہ ایسی جگہ میں آپ رہتے ہو جہاں ہر سال فلڈ آتا ہے، یہ اتنی چیزیں آپ نے بھر دی ہیں؟ کہا آپ میں بیچتا نہیں ہوں، میں یہ کام، لیکن یہ فلڈ آتا ہے ہر سال اس جگہ کے اندر، اور لوگ ہم کو یہ سامان بھیجتے ہیں، دیکھو اتنا سامان ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، لے کر پھر اس کو بیچتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں۔ تو فلڈ کا آنا ہمارے لیے رحمت ہے، کیا کہتے ہیں، رحمت ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ توبہ اور مغفرت اور اللہ کی طرف توجہ دینے کا ذریعہ تھا، ایسی صورت ہے۔ اور بہت سارے لوگ یوں سمجھ لیا ہے کہ خود اسلام نے کہا ہے کہ تدبو کسب الحلال فریض تم بادل فریضہ، یہ ایک فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، تو اس کو کرنا ہے، لیکن اس کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ کمانا ہی اصلی مقصد ہے، کمانا ہی اصلی مقصد ہے، کمانا ہی ہماری زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا ہے، قرآن میں اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، تو بس کماؤ کماؤ کماؤ، دین چاہے ایک طرف رہ جائے۔ حالانکہ حدیث میں فرمایا پہلے ہی یہ کمانا جو ہے یہ آدمی کی زندگی کے ضروریات میں سے ہے، کمانا، میری بات سننا، آدمی کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے، تو جتنی ضروریات ہو اتنا کمانا ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ پہلے آپ کو اللہ کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اس کو پہلے کرنا ہے، اس کے بعد یہ جتنی ضرورت ہے اتنا کمانا ہے۔ لیکن ہم نے الٹا کر دیا ہے کہ کمانے کو پہلے لے آئے، اور جو اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کو پیچھے کر دیا۔ نہ نماز کی فکر ہے، نہ کوئی روزے کی، نہ عبادت کی، نہ حج کی، نہ عمرہ کی، کوئی فکر نہیں ہے، بس کماتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ، کماتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ، دین کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب پورا دن، ان کی بیوی کہنے لگی کہ ہمارے شوہر جو ہے پورا دن ڈاکٹری کا کام کرتے ہیں، پورا دن، تو شام میں کیا کرتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی تین نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں پورا دن۔ اور ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بس ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھو، عصر کی عصر کے وقت پڑھو، مغرب کی مغرب، تو کیا کہتے ہیں، یہ بھی تو مخلوق کی خدمت بھی تو بڑی دولت ہے، یہ بھی تو شریعت میں ثواب ہے، لیکن یہ کیا ہے، حدود میں رہ کر ہے، شریعت کے حد میں رہ کر ہے۔ آدمی روزی کمائے، آدمی محنت کرے، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر، ایسا نہیں کہ محنت کرتا جائے، محنت کرتا جائے، محنت کرتا جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم دیکھو یہ کماتے ہیں، بینک میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یا انشورنس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، تو شریعت نے کہا محنت کرو، روزی کماؤ، لیکن شریعت نے کیا کہا، محنت ایسی جگہ میں کرو جو شریعت کے طریقے پر ہو۔ اگر شریعت کے طریقے پر نہ ہو، ہزاروں محنت کرتا رہا، ہزاروں محنت کرتا ہے، وہ محنت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محنت ہو شریعت کی حد میں رہ کر، آدمی کوئی بھی کام کرے جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا صاحب ہوا کیا فرما جب ان کا انتقال ہوا, حکیم الامت فرماتے ہیں ان کا انتقال ہوا تو پھر کیا ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا حضرت کو. خواب کیا ہوا, وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کی مجلس میں 1200 مکبر ہوتے تھے. اس زمانے مائک نہیں ہوتا تھا حدیث کو پہنچانے کے لیے, حدیث سیکھنے والے, دا پیپل آر سٹنگ لرننگ دا حدیث ان ہز گیدرنگ 40,000, 50,000, 80,000 پیپل حدیث سیکھتے تھے. تو حدیث کو پہنچانا ہوتا ہے, آخر تک آواز نہیں جاتی تھی, تو 1200 تو مکبر ہوتے تھے. یعنی جیسے میں نے ایک حدیث بیان کر دی, وہ دوسرا بولتا ہے, پھر تیسرا بولتا ہے, چوتھا بولتا ہے, یہاں تک کہ حدیث وہاں تک پہنچتی تھی. کتنے تھے, 1200 اونلی مکبر تھے, تو کتنے سننے والے ہوں گے. اتنے بڑے محدث عبداللہ ابن مبارک, جب ان کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا, کیسا حالت ہوئی آپ کی, تو کہا اللہ پاک نے مجھ پر بڑی کرم نوازش کی اور میری مغفرت کر دی, لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا ہے, اس کے درجے تک میں نہیں پہنچا, تو یہ اڑ گئے, صبح دیکھا چلو جا کر تحقیق کرے وہ لوہار کے درجہ, تو اس کے گھر گئے تو اس لوہار کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اس کی بیوی کو جا کر پوچھا آپ کے شوہر کا کیا عمل تھا اتنا بڑا عمل. عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ وہ اس کے درجے تک نہیں پہنچے. کہا کیا عمل, کہا میرے شوہر تو کام کرتے تھے پورا دن, لوہا کٹنا ہوتا ہے نا لوہا, جی اس کا کام کرتے تھے, اس کو بلیک سمتھ کہتے ہیں نا, وہ کام کرتے تھے پورا دن, کام کرتے, لیکن نماز ٹائم ٹو ٹائم پڑھ لیتے تھے, اور رات میں جب آتے تو عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر کی چھت کے اوپر تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے, ایسا کھڑے ہوتے جیسا کہ پلر, جیسا کہ تھمب, وہ ہلتا نہیں ہے, پتہ نہیں چلتا, ویسا کھڑے ہوتے صبح تک. تو میرا شوہر ہمیں کہا کرتا تھا کہ کاش کہ اللہ مجھے بھی روزی پہلے سے دے دیتا تو میں بھی اسی طریقے سے پوری رات تہجد پڑھتا. یوں کہتے, بس پڑھتے نہیں تھے, صرف تمنا کرتے تھے کہ مجھے بھی اللہ دین میں کوئی روزی کا ذریعہ بنا دیتا تو میں تھک نہیں جاتا, میں بھی پوری رات کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا اسی طرح جیسا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک پڑھتے ہیں. کتنا اچھا پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا. اور دوسرا کام یہ تھا کہ ظہر یا عصر یا مغرب کا نماز کا ٹائم آتا, اذان ہوتی تھی اور اس طرح کلہاڑی اٹھاتے مارنے کے لیے, اگر اذان کی آواز آ گئی تو مارتے نہیں تھے, اس کو پیچھے ڈال دیتے تھے, پیچھے ڈال دیا, پہلے مسجد کی طرف چلو. کام کرتے تھے لیکن پہلے فریضہ نماز کا اور عبادتوں کا پہلے ادا کرتے, بعد میں اپنا کام کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کو وہ درجہ دیا کہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکا. بس سمجھ میں آتی ہے, ہم تو دکان میں چلے جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, بس پتا ہی نہیں کب ظہر ہوئی, کب عصر ہوئی, کب مغرب ہوئی. بعض کو تو افطاری کا بھی پتا نہیں ہوتا ہے, ایسی یہ طیب نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہاں کلو مما فی الارض حلالا طیبا, شریعت کی حد میں رہ کر, پاکیزہ روزی کمانے والے, کمانے کا اللہ نے حکم دیا اور اسی کا اشارہ کیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. شیطان آپ کو کہے گا, کیا کہے گا, ارے بھائی تو روزی کماتا ہے, یہ بھی تو دین کا فریضہ ہے, نماز بعد میں پڑھ لینا, عبادت بعد میں کر لینا. تو شیطان اس طریقے سے ورگلاتا ہے. بقول مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے, مفتی کا شیطان بھی مفتی ہوتا ہے, صوفی کا شیطان بھی صوفی ہوتا ہے, عابد کا شیطان بھی عابد ہوتا ہے. کہتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ جاہل لوگ پورے سال تو عبادت نہیں کی ہے, وہ چاہے رمضان میں عبادت کرے. آپ تو پورا سال مولوی صاحب حدیث پڑھاتے تھے, قرآن پڑھاتے تھے, آپ کو رمضان میں اتنی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں, 12 مہینے ہی آپ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں تو اتنی عبادت کرنے کی. تو مولوی کے شیطان بھی مولوی بنا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ بڑا مولوی ہے, اس سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے, وہ بڑا مفتی ہے, اس سے بڑا کوئی, اس کو تورات بھی معلوم, اس کو انجیل بھی معلوم, اس کو زبور بھی معلوم, اس کو قرآن بھی معلوم, اس کو حدیث بھی معلوم, سب کچھ معلوم ہے. جبکہ آج کل کے گھوڑے کو معلوم ہے حدیث, بخاری مسلم ترمذی, شیطان تو کب سے پیدا ہوا ہے, آدم علیہ السلام کے پہلے سے, تو اس کو سب کچھ معلوم ہے. تو نہ معلوم کس طریقے سے بہکائے گا. بقول ہمارے حضرت حکیم الامت کے فرماتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہیں اور ایک دن تہجد کی نماز چلی گئی، تہجد کی نماز مس ہو گئی، تو کیا ہوا دوسرے دن شیطان صاحب آئے، شیطان آیا، شیطان صاحب آ گئے، حضرت آ گئے، اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا تہجد کے لیے، اندر معاویہ رضی اللہ فرماتے میرا دروازہ بند ہے، میری کھڑکی بند ہے، گھر میں کوئی آ نہیں سکتا، تو آیا کدھر سے؟ Have you entered in my house? The door is closed, the window is closed, no one can enter in my house. How you did come in my house? معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، تو شیطان تو نہیں ہے؟ Are you شیطان؟ سر ہاں ہاں میں شیطان ہوں. کیوں آیا؟ کہا آپ کو اٹھانے کے لیے تہجد کے لیے. I came to wake you up for تہجد نماز. ارے شیطان کبھی نیکی کا حکم نہیں کرتا، تو نیکی کا حکم کرتا. کہا نہیں نہیں نہیں، Yesterday you were sleeping mashallah nicely and you missed your tahajjud namaz. تو فجر کے بعد آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ میں نہیں چاہتا آپ کو اٹھا لیا تہجد کے لیے، اس لیے کہ آپ کے ایک دن کے رونے کے اوپر نمعلوم کئی مہینوں کی تہجد کا ثواب مل گیا. اگر آج نہیں اٹھاؤں گا تو پھر روئیں گے تو اور ثواب ملے گا، تو میں نہیں چاہتا زیادہ ثواب ملے، تھوڑا لے لو بس. یہ شیطان ہوتے ہیں نا. شیطان ویسے تو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بلائی کا حکم دے دے تو بھی اس کے بات میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اندر میں کوئی کالا پن ہے. جی اندر میں کوئی کالا پن ہے، اسی لیے حکم دیتا ہے، ورنہ کبھی نیکی کا حکم نہیں کرتا ہے. تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. وہ تو یوں کہے گا اس طرح کرو اس طرح کرو، عبادت چھڑوا دے گا. اللہ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، بعض مرتبہ انسان کہتا ہے میں تو محنت کرتا ہوں اور پھر حرام روزی بھی کھاتا ہے، اور شیطان تو محنت ہی کرتا ہے، چھوڑو یار مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں، مفتی لوگ کہتے رہتے ہیں، تو محنت کرتا ہے، شریعت نے محنت کا حکم دیا ہے تو محنت کرتے ہیں، روزی تیرے لیے حلال ہے. اس طریقے کے بہت سارے پٹی پڑھاتے ہیں، جس کو علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر مظہری میں اسی آیت کے تحت میں، کہ شیطان بڑا گرو گھنٹال ہے. حدیث فرمائی مسلم شریف کی کہ وہ سمندر کے پانی پر بیٹھ جاتا ہے، پوری حدیث بیان فرمائی، سمندر کے پانی پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر تمام شیاطین کو بلاتا ہے، تمام شیاطین کو بلاتا ہے. شیاطین کیوں نا، شیاطین جو ہے شیاطین میں سب سے بڑا شیطان، سب سے انٹیلیجنٹ شیطان، اس کی عقل بھی ہمارے 10 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہے، سب سے بڑا جو ہوتا ہے، بڑے جاہل ہوتے ہیں بڑے، ان کا بڑا بزرگ ہو بڑا ہو، اس کی عقل بھی ہمارے 10 سال کے بچے جتنی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بلاتا ہے کہا یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو، پھر شام میں دوبارہ بیٹھ جاتا ہے اپنے ترون کے اوپر، عرش پر بیٹھ جاتا ہے ترون کے اوپر، اور بلاتا ہے جیسے اللہ بیٹھتا ہے میں بھی بیٹھتا ہوں. یہ از ڈوئنگ اگینسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ. ہاو اللہ سین آن ہز ترون، آئی سین آلسو ترون، آئی ایم کالنگ آل پیپل. آتے ہیں اس کے بعد پوچھتا کیا کیا تو نے، کیا کیا؟ میں نے یہ کیا، نماز شروع ہے میں نے یہ، کچھ نہیں تو نے کیا کیا؟ کہاں میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، طلاق دلوا دی، بڑا کام کیا، لے میری ٹوپی تیرے سر کے اوپر. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا میاں بی بی کی طلاق دلوانا، تو شیاطین پتی پڑھاتا رہتا ہے نہ معلوم کسی طرح کسی طرح کسی طرح. اسی کو اللہ فرماتے ہیں یہاں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یا ایھا الناس کا پورے قرآن میں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہاں یا ایھا الناس کہا، انکلوڈنگ کافر آلسو، مسلمان تو ہے کافر کو بھی کہا. میں نے کل بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وہاں فوراً اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، خالی مومن نہیں جی، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. کافر کا بھی ذکر کر دیا، کافر کو روزی دینے والا بھی میں ہوں. یا ایھا الناس پورے قرآن میں کہیں بھی کہیں بھی اللہ پاک نے جس طرح مومن کو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، کافر کو یوں نہیں کہا او کافر او کافر او کافر، سوائے ایک جگہ کے، وہ بھی آخرت کے بارے میں. دیکھو اللہ کتنا زبردست رحیم ہے، کافر کو پورے قرآن میں خطاب نہیں کیا یا ایھا الکافر، نہیں کہلوایا ہے نبی کل یا ایھا الکافرون آپ کہو، لیکن خود نہیں کہا، ایک ہی جگہ ہے پورے قرآن میں، اونلی ون پلیس ہی سیز یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. یہ قیامت کے لیے کہا، دنیا کے لیے، دنیا کی روزی کے بارے میں کہیں نہیں کہا ہے، لیکن قیامت کے بارے میں کہا ہے کہ اے کافرو قیامت کے دن تمہارا ایکسکیوز نہیں چلے گا. ایک ہی جگہ. اللہ کتنا رحیم کریم ہے, فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور آگے فرمایا انما یعمرکم, یہ شیطان تمہیں حکم کرتا ہے سو. مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل فرمائے. والفحشاء, سو کا کیا مطلب ہے؟ فحشاء کا what is the meaning of سو؟ علماء فرماتے ہیں سو کا مطلب ہے جنرل گناہ, جنرل گناہ, جنرل سنس. اینڈ فحشاء میننگ میجر سنس, فحشاء مینس آل دا میجر سنس. تو شیطان تمہیں جنرل گناہ کا اور بڑے گناہ کا حکم دیتا ہے. لیکن ہمارے حضرت حکیم بن امت بڑا عجیب ترجمہ فرماتے ہیں کہ سو سے مراد وہ گناہ ہے جس کو شریعت نے بیان فرمایا, شریعت نے اس کو منع فرمایا, اور عقل بھی نہ کہتی ہے کہ یہ نہ کرو. تمہاری عقل بھی کہتی ہے نہ کرو. وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سو کہتے ہیں, برا گناہ, کہ شریعت نے تو منع کیا ہے, تمہاری عقل بھی کہتی ہے کہ تم بیٹی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ زنا نہ کرو, یہ تو شریعت نے منع کیا, لیکن تمہاری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ تم کیسا باپ ہے یا کیسا بھائی ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں سو. شیطان تمہیں سو کام کرنے کا حکم دے گا. والفحشاء, فحشاء سے مراد وہ گناہ ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے لیکن تمہاری عقل منع نہیں کرتی ہے, تمہاری ڈیزائر منع نہیں کرتی ہے, وہ گناہ ہے, اس کو فحشاء کہتے ہیں. تو شیطان تمہیں سو کا یعنی جنرل گناہوں کا یا ایسے گناہوں کا جو تمہاری عقل کے بھی خلاف ہو, ایسے گناہ کا بھی منع حکم دیتا ہے. اور فحشاء تمہیں شیملس گناہ یعنی زنا ہے, چوری ہے اور جتنے بھی ہے اس کا بھی حکم دیتا ہے. بت کی پوجا کرنا, سورج کی پوجا کرنا, مال کی پوجا کرنا, جی اس طرح جتنے بھی ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, من تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور تم کو کہتا ہے یہ تو یعنی ایسی ایسی بات کرتا ہے تمہیں ایسا کہ یہ تو اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے. میں نے حدیث بیان کی, کیا قرآن کی آیت ہے نا نوے پارے میں فرمایا کہ شیطان کہتا تھا کہ تم لوگ جو کپڑا پہنتے ہیں یہ کپڑا تم نے گناہ کی حالت میں پہنا ہے, یعنی کپڑے پہن کر تم نے گناہ کیا ہے, عورتوں نے اور مرد نے. اب اس کپڑے کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرنا, اس کپڑے یوں کہہ سکتا تھا دوسرے کپڑے پہن کر کرو, لیکن کیا کہا یہ کپڑے پہن کر تم کعبۃ اللہ کا طواف نہ کرو بلکہ یہ کپڑے نکال دو, مرد دین میں طواف کرے ننگے نیکت. دا مین دے مسٹ میک طواف آف دا کعبہ نیکت ڈے ٹائم اینڈ دا ویمن نائٹ ٹائم وداؤٹ کلوز, اینڈ دے ور ڈوئنگ دیٹ. اینڈ کیا کہتے تھے؟ واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا. پھر فوراً اللہ پاک نے آگے بیان فرما دیا اللہ تمہیں ایسی حرام کاری اور شیم اور گناہوں کے کام کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے, تم اپنی طرف سے کرتے ہو, شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو, شیطان کی بات کو مانتے ہو. خود شیطان دیکھو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, تمہیں وہ بات کہے گا جس کو تم نہیں جانتے. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب رسول ان کو کہتے ہیں, قرآن ان کو کہتا ہے تم اتباع کرو, فالو دوز تھنگ وچ اللہ مینشن ان دا قرآن دا حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینشن وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ٹو اس یو مسٹ فالو دیٹ, تو کیا کہتے تھے؟ بل نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا, ہم تو ہمارے باپ دادا کی بات کو مانیں گے. قرآن اور حدیث کی لاکھوں بلین دلائل لاؤ وہ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں. اسی کی تحت میں ہمارے حضرت حکیم الامت بڑی عجیب عجیب بات فرماتے ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ کہ مسروق تعبیری ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ میں نے اگر کسی آدمی نے منت مانی واؤ کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو اپنے بچے کو ذبح کروں گا, تو یہ کیا مسئلہ ہے اس بارے میں؟ تو اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تم بچے کو ذبح نہ کرنا, بچے کی جگہ میں کسی بکری کو ذبح کر دینا, اس لیے کہ شیطان تمہیں حکم کرے گا کہ بچے کو ذبح کرو, یہ بھی شیطانی قدم ہے. پھر آگے فرمایا, حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ بدعات کی طرف چلے گئے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ لوگ پہلے زمانے میں حلال کو حرام کرتے تھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام, ان جانوروں کو انہوں نے حرام کر دیا تھا جس کو اللہ نے حلال کر دیا. لیکن آج کل بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے حرام تھی اس کو حلال کر لیا. مسلمانوں نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کے نام پر نیاز دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں, یہ کھانا صرف عورتیں کھا سکتی ہیں, مرد نہیں کھا سکتا. کون کھا سکتے ہیں؟ عورتیں کھا, مرد. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر نیاز نکالتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کو صرف کون کھائے؟ عورتیں کھائے. وومن اونلی کین ایٹ ناٹ مین. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر 22 رجب میں جو نیاز دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اس کو صرف مرد کھا سکتا ہے, عورت نہیں کھا. ایسے رواج چل گئے بھائی, آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا. اس کو صرف مرد کھا سکتا ہے. اور کیا کہا, یہ سورج طلوع ہو اس سے پہلے یہ کھانا پورا ہو جانا چاہیے اور یہ کھانا گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہ تمام کے تمام رواج انہوں نے بنائے ہیں. اور شاہ عبدالحق کے نام پر جو حلوہ بناتے ہیں اور اس حلوہ کے تمام لوگ کھا سکتے ہیں سوائے حکا پینے والے, حکا پینے والے اس کو نہیں کھا سکتے. جی ہاں, بو علی کلندر کے نام پر جو سوئیاں بناتے ہیں, جی کھیر بناتے ہیں, یہ کھیر بھی کیا کہتے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم بنانا چاہیے, اسی ڈیٹ کے اوپر. آگے پیچھے ہوگا تو مال میں نقصان ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو 11ویں شریف منائی جاتی ہے وہ 11ویں ہی کے دن ہونی چاہیے, اگر آگے ہوا پیچھے ہوا تو پھر مال میں بھی نقصان ہوگا اور پھر تمہاری گائے بھی دودھ نہیں دے گی اور بھینس بھی دودھ نہیں دے گی. یہ تمام کی تمام چیزیں حکیم العمر فرماتے, ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون میں داخل ہے. یہ تمام کی تمام بدعات اس میں داخل ہے. شریعت نے کہا جو صدقہ تمہارے پاس ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تصدق بدرہم ہی و دینار ہی, چاہے درہم ہو چاہے دینار ہو اور اگر چاہے وہ جو ہو چاہے اور کوئی چیز ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یوں نہیں کہا کہ کالا بکڑا ہو اور کالا بکڑا کی سیڑھی ہو, وہی قبول ہوگا, وہی صدقہ قبول ہوگا, اس کے علاوہ قبول نہیں ہوگا. یہ سب کیا ہے, ما الفینا علیہ آبا آنا, ما الفینا علیہ آبا آنا. یہ چیزیں جو ہے ان کے ذہن میں ڈالی ہے شیطان نے کہ یہ باپ دادا سے چلی آئی ہے. یہاں ایک دوسرا ایک مسئلہ بھی ہے جس کو تقلید کہا جاتا ہے, تقلید کا مسئلہ ہے. اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو آپ بھی یعنی حنفیہ کا ماننے والے شوافی کے ماننے والے یہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں, یہ قرآن پر نہیں چلتے, یہ حدیث پر نہیں چلتے. جی سلفی لوگوں کی یہ دلیل ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا, کہ تم لوگ کیا کرتے ہیں, جو اللہ نے نازل کیا قرآن کو حدیث کو اس کا فالو کرو. تو کیا کہتے ہیں, ما الفینا علی آبانا, تم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم تو ہمارے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان کی اس طرح, یا شوافی لوگ کہتے ہیں امام شافی کی بات پر یا مالکی. سنو پہلے, تقلید کی دو قسمیں ہیں, ایک تقلید مذموم ہے برا جس کو کہتا بیڈ, اینڈ تقلید محمود ہے گڈ ون. دا بیڈ ون آئی مینشن ٹو یو جسٹ ناؤ, کہ لوگ اس طریقے سے بتوں کی عبادت کرتے ہیں, لوگ کعبۃ اللہ کی ننگے طواف کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, یہ ہمارے باپ دادوں سے چلا آیا ہے, ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے یہ تقلید کرنا تقلید مذموم ہے. دس تقلید از بیڈ اینڈ دیٹ از کمپلیٹلی رانگ اگینسٹ دا قرآن اینڈ حدیث, یہ بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. ایک ہے تقلید محمود, تقلید کہتے ہیں کس کو, قبول قول بلا حجہ, کسی قول کو قبول کرنا without any reason, without any proof قبول کر لینا. حنفیہ کے ماننے والے یوں کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو تحقیق بیان کی ہے یہ قرآن اور حدیث کے بالکل قریب ہے. قرآن حدیث کے مطابق شریعت کے قریب ہے، سنت کے قریب ہے. شوابی لوگ یوں کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو بات بیان کی ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث کے قریب ہے، تحقیق جو کی ہے اس طرح ہے. اور حنبلی لوگ بھی یہی کہتے ہیں، امام مالک کے ماننے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ قرآن اور حدیث اور ان کی تحقیق کے مطابق ہے، ان کی تحقیق بالکل قرآن حدیث کے قریب ہے. یوں نہیں کہتے کہ جو بات ہمارے امام ابو حنیفہ نے بیان کی وہی صحیح ہے وہی اور سب کے سب غلط ہے، یوں نہیں کہتے. اور یوں نہیں کہتے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے جو بات بیان کی ہے وہ صحیح ہے، قرآن میں چاہے کچھ بھی ہو حدیث میں چاہے کچھ بھی ہو، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں. خود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی ایسی حدیث پہنچ جائے یا ایسی قرآن آیت یا ایسی حدیث جو صحیح ہو میرے قول کے مقابل میں، تو میرے قول کو دیوار میں پٹک دینا اور حدیث پر عمل کر لینا. یہ خود امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے رحمت اللہ علیہ کا. ہاں وہ لوگ بھی مقلد ہے جو کہتے اپنے آپ کو غیر مقلد، وہ اپنے مسجد کے اماموں کی بات سنتے ہیں، وہ اپنے مسجد کے خطیبوں کی بات سنتے ہیں، وہ بھی تو مقلد بنے. جا کر پوچھو کیا ان کے اماموں نے پورے قرآن کی تحقیق کر لی یا حدیث کے پورے ذخیرے کا مطالعہ کر لیا یا فقہ کے پورے ذخیرے. ہو نہیں سکتا دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہو جو حدیث پر پورا اس کا عبور ہو، تمام حدیث کے اوپر جتنے صحابہ کرام نے بیان فرمائی، تابعین نے جتنی تحقیقات بیان فرمائی یا جتنے شیوخ نے جو بیان فرمائی اس پر پورا کے پورا عبور ہو نہیں سکتا ہے. کیا وہ امام نے جو بتایا آپ نے سوچ لیا؟ تو آپ بھی تو اس امام کی تقلید کر رہے ہیں، آپ بھی تو غیر مقلد نہیں ہوئے، مقلد ہو گئے. اتنا ہے کہ تم مسجد کے خطیب کے مقلد ہوئے اور ہم تو کس کے ہوئے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو کئی سال پہلے ہیں، اور آپ 1500 سال بعد کے امام کے مقلد ہو گئے. صحیح بات یہ ہے، یہ تقلید نے برائیوں کی جڑ بن کر دی ہے. اصل بات یہ ہے تقلید نے، جو ہم تقلید کرتے چاروں اماموں کی، اس نے برائیوں کی جڑ بن کر دی ہے. کیوں؟ اگر آدمی تقلید نہ کرتا تو آج حنفی ہے، کل شافی بن جاتا، پرسو حنبلی بن جاتا، پھر مالکی بن جاتا، اور پھر حدیث کا انکار کر دیتا. جب حدیث کا انکار کرتا پھر نبوت کا انکار کر دیتا، اس کا حشر کیا ہوتا؟ اس لیے تقلید جو رکھی گئی ہے اس میں بہت ساری برائیوں کو بند کر دیا جاتا. ورنہ یہی لوگ ہیں جو غیر مقلد اپنے آپ کو میں کوئی تانا تشتی نہیں دیتا ہوں، میں قرآن حدیث کے مطابق بتانا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے ہی فتویٰ بیان کیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور بہت سارے کیا کہا کہ تین طلاق بھی ایک ہی ہوئی، تو بہت سارے ابھی ٹی وی کے اوپر آ چکا ہے کہ جن عورتوں نے تین طلاق مل چکی تھی، 3 ڈیوس ان کو مل گیا تھا اور عدت پوری کرنی تھی، جب انہوں نے یہ مسئلہ سنا تو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف کہہ رہے ہم نے یہ مسئلہ سنا ہے، دوبارہ ہم اپنے شوہر کے پاس رہتے ہیں، بغیر نکاح کے اپنے شوہر سے زندگی گزارتے ہیں. وہ شوہر کیا ہے؟ وہ تو گویا ایک بوائے فرینڈ ہو گیا، زنا ہو رہا ہے. کتنی عورتوں نے مجھے سوال کیا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ دوبارہ جمع ہو گئے، کوئی نکاح نہیں، کوئی دوسرا شوہر نہیں. حدیث میں تو ہے کہ اگر تین طلاق مل جائے تو کسی اور سے کر لو جی، پھر اس کی عدت پوری کرو، پھر آ جاؤ. اس طریقے کا حکم ہے. تو یہ تقلید نے بہت ساری برائیوں کی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو اگر نکاح سے بچنا چاہتے ہو نہ ٹوٹے تو تھوڑی دیر ہندو بن جاؤ دوبارہ تو آپ کا نکاح بچ جائے گا. ایسے قسم کے مسئلے، اللہ رحم فرمائے، تھوڑی دیر ہندو بن جاؤ، جب ہندو بن گیا تو نہ حنفی رہا نہ تو محمدی رہا. یہ تو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہو گیا. یہ سب تقلید، یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ حدیث کو ماننے والے ہیں، یہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اس نے فرمایا کہ یہاں ایک بات مجھے یہ بھی بتا، یہ ان کی دلیل ہے. قالوا بل نتبع ما الفينا علی آبانا، آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے، ہم کہتے ہیں آیت پوری پڑھو، آدھی آیت دلیل نہیں ہوگی. انہوں نے آدھی بیان کی اپنی کتابوں میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کو مانو، جو نبی نے بتا اس کو مانو. پھر آگے کہتے ہیں قالوا بل نتبع، تم لوگ ہیں حنفی شافی مالکی، تم لوگ تو یوں کہتے ہیں اپنے باپ دادا پر چلتے ہیں، تو یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. ہم نے کہا آدھی بات نہ کرو، آدھا نہ کھاؤ، پورا کھاؤ. آگے فرمایا اللہ پاک نے اولو کان آباؤہم لا یعقلون، اگر ان کے فو فادر کے پاس، ان کے باپ دادا کے پاس کوئی سمجھ نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی دین نہیں، تب بھی یہ لوگ فالو کریں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی علم ہے، اگر وہ صحیح راستے پر ہے، اگر وہ نبی کے طریقے پر ہے، اگر وہ سنت کے طریقے پر ہے، اگر وہ قرآن کا فالو کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ماننا جائز ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف کرتے تھے, تو ان لوگوں کے بارے میں کہا لا یعقلون, ان کے پاس نہ عقل ہے نہ وہ صحیح راستے پر ہے, ولا یہتدون, ان لوگوں کے لیے ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اگر ان کو معلوم تو ہمارے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, مالکی, ان کے پاس تحقیقات تھی, وہ سنت پر چلنے والے تھے کہیں زیادہ تم لوگوں سے, تم لوگوں سے کہیں زیادہ. ان کی زندگی تو تم پڑھو صرف کہ وہ کیسے متقی تھے, کیسے کیسے اللہ والے گزرے. وہ مسل الدین, اسی کی مثال دی اللہ پاک نے, آخری آیت ختم کر دیتے ہیں. وہ مسل الدین کفرو کم اصل الدی ین کو بیما لا یسما اللہ تو آدا سم بکمن اومین فہم لایا کے لون. اس کی مثال قرآن نے بیان فرمائی کیسے, جیسے ین ایکو, آنکا ین ایکو کا مطلب ہے ایک جانور وہاں کھڑا ہے, بھینس وہاں کھڑی ہے یا کاؤ وہاں کھڑی ہے, اور میں کہوں ہے تو وہ تو تھوڑا دیکھ کے بس وہ سمجھے نہیں گی میں کیا کہتا ہوں. گائے سمجھے گی, بھینس سمجھے گا؟ فرما ان لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے, یہود و نصارہ اور یہ مشرکین کے مثال بھی ایسی ہے. کیا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے آپ جانور کو بلاؤ کبھی سن لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہے, سمجھتے. بعض علماء فرماتے ہیں یہ آئے تو یہودیوں کے بارے میں, ان کے باپ دادا سمجھتے تھے, اگر سمجھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی تاریخ ضدی تھے, تو ضد پنا ایسا ہے کہ جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف تھا. تو قرآن نے ان کو بھی ایسا کہہ دیا کہ یہ بھی سمم بکمن امیون ہے, گنگے بہرے اور بول نہیں سکتے ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ کان تو دیے ہیں لیکن حق بات سنتے نہیں ہیں. جی زبان تو دی ہے, حق بات بولتے نہیں ہیں, آنکھ تو دی ہے, حق بات دیکھتے نہیں ہیں, عقل تو دی ہے, حق بات کو سمجھتے نہیں ہیں. کیا ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن میں کہا لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم آذان لا یسمعون بها ولہم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو جانور ہے, جانور سے بھی بدتر ہے. جانور کو تو آپ بلائیں گے تو تھوڑا آپ کی طرف دیکھے گا بھی, پھر کھانے لگ جائے گا گراس کو, لیکن یہ تو ایسے جانور سے بھی بدتر ہے, سنتے بھی نہیں. ان کو تھوڑی بھی عقل, اللہ نے ان کو آنکھ دی ہے عقل بھی, تو جو جانور کو عقل نہیں دی ہے لیکن انسان کو عقل دی ہے, عقل دینے کے باوجود بھی جن کی طرف نہیں آتا, یہ کیا ہے, صحیح سمم ہے, بکمون ہے, اومیون ہے, لا یعقلون, گویا ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو بات کہی گئی اللہ پاک ہم سب کو صحیح سچی سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد النبي الامي وعليه وبارك وسلم تسليما. يا ارحم الراحمين, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم پر رحم فرما, اے اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ تو بڑا کریم ہے, اللہ تو بڑا رحیم ہے, اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ دیتے ہیں, اللہ تجھے تیری ذات عالیہ کا واسطہ دیتے ہیں, اے اللہ تجھے تیری صفات علیہ کا واسطہ دیتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ رحم فرما دے, اے اللہ کرم فرما دے, اے اللہ رحمت کا آخری دین, اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے, ہمیں محروم نہ کرنا, اللہ ہمیں محروم نہ کرنا, اللہ ہمیں محروم نہ کرنا. اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازیں, اپنی عبادت, اپنے روزے, اپنی تراویح یا اپنی تلاوت قرآن تیرے سامنے پیش کر سکے, لیکن تو بڑا رحیم کریم ہے, چھوٹا سمجھ کر, یا اللہ چھوٹا چھوٹا عمل کو بڑا سمجھ کر تو دینے والا ہے. اے اللہ ہم اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں, تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. تیری شان تو بہت ہی بالا ہے, تیری شان تو بہت ہی بالا ہے, تیری شان تو بہت ہی بالا ہے. اللہ اپنی شان شاہ نشان عطا فرما دے. اے اللہ ہماری عبادتوں کو نہ دیکھنا, ہماری عبادتیں کمزور ہیں, ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارا یقین کمزور ہے, تو اپنے رحم و کرم سے ہم پر, ہماری اولاد پر, ہمارے رشتہ داروں پر, والدین پر اور ساری امت کے حال پر رحم فرما دے, ساری امت کے حال پر رحم فرما دے, مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے, امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ آنے والے تمام فتنوں کو دور فرما دے, آنے والی تمام مصیبتوں کو دور فرما دے, آنے والی تمام اے اللہ حیران کن بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ عالمین ہمارا امتحان نہ لینا, ہم امتحان لے دینے کے قابل نہیں ہے. اے اللہ تو صرف نظر رحم کرتے رہے, اور ہمیں تو تیرے دین کی طرف چلنے کی توفیق دے دے, تیرے دین کی طرف چلنے کی توفیق دے دے, تیرے نبی کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں تو مانگ نہیں آتا, زبان بھی گندی, ہاتھ بھی گندا, دل بھی گندا, لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں, تو معاف فرما دے, معاف فرما دے. تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں, تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں, تیرے سوا کوئی اللہ نہیں, تو ہی ہے. تیرے در پر ہم بھکاری بن کر آئے ہیں, مغفرت کے گفت لے کر آئے ہیں, توبہ کا گفت لے کر آئے ہیں. اے اللہ تمہیں معاف فرما دے. اے اللہ جب کوئی بادشاہ کے پاس جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ہدیہ لے جاتا ہے, ہم تیرے سامنے اے اللہ اپنے گناہوں پر استغفار کا ہدیہ لے کر آئے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے گناہوں پر توبہ کا ہدیہ لے کر آئے ہیں، اے اللہ تم معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے اور ہمیں سچی سمجھ نصیب فرما، قرآن اور حدیث، اے اللہ اور صحابہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، جو میں اولاد انہیں صالح اولاد نصیب فرما، اور جو اولاد والے ان کے اولاد کو صالح اور نیک بنا دے، ان کے اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ العالمین جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جمعی مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرمانا، تیری رضا والی زندگی اور تیری رضا والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ مبارک دینوں والی موت نصیب فرمانا، قبر کے حالات سے ہماری حفاظت فرمائی ہو، قبر کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائی ہو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ سے حوضِ کوثر کا پانی نصیب فرمائی ہو، اے مالک اے اللہ ہمارا امتحان نہ لینا، ہمارا حساب نہ لینا، بغیر حساب کی تیرے محبوب بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیجیے ہو، اور عرش کا سایہ نصیب فرما دیجیے ہو، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہنے کی تمنا کرتے ہیں، اے اللہ سب کی دلوں کی بات کو تو ہی جانتا ہے، ہم کیا جانے، تو ہی علیم بذات الصدور ہے، تو سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، سب کو عافیت عطا فرما دے، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ہر ایک کی تمنا پوری فرما دے، اے اللہ جائز تمنائیں پوری فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام.